جمعرات 30 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ بھارتی کسانوں کا دلی میں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مارچ، قرضوں کی معافی اور اجناس کی بہتر قیمت کا مطالبہ کسانوں کے ایک رہنما۔
3 لاکھ کسانوں نے خودکشی کی ہے اس دیش کے اندر، کوئی اور ملک ہوتا ہل جاتا وہ ملک سوال پہ۔
تفصیلاً یہ موضوع اور لندن سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کا 5واں دن عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس سے نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے ہزاروں کسانوں نے اناج کی بہتر قیمت طے کرنے اور قرضوں کی معافی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے دلی میں پارلیمان تک مارچ کیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کسانوں کے بحران پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا جائے۔ یوگندر یادو ایک طویل عرصے سے کسانوں کی تحریک سے وابستہ رہے۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکار گزشتہ حکومتوں میں بھی بدحال تھے، لیکن اس حکومت میں وہ بدترین حالت میں پہنچ گئے ہیں، لیکن حکومت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی صحافیوں سے بات چیت میں کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے لائے عمل پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت دو جوہری ریاستیں ہیں، کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتی۔
کبھی بھی ون سائیڈڈ کوشش نہیں چلے گی زیادہ دیر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب ایک دفعہ اگریمنٹس کریں گے، پھر میرے سے بات کریں کہ میں اگر کسی اگریمنٹ سے پیچھے ہٹتا ہوں، اور میں یقین کریں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جی میں تو آپ کے ساتھ تھا لیکن پاکستانی فوج نے بات نہیں مانی۔ اس وقت پاکستان میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی گورنمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں، اور ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم ساروں کا کنسنسس ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔
انڈیا کی فوج کے سربراہ بپن راوت نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو انڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اسے ایک اسلامی ملک کی جگہ ایک سیکولر ملک ہونا پڑے گا۔ انڈین ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والے انڈین آرمی چیف کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی اندرونی حالت دیکھنی ہوگی۔ پاکستان نے اپنی ریاست کو اسلامی ریاست بنا لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انڈیا سے دوستی کے لیے ایک قدم کے مقابلے میں 2 قدم بڑھانے کا بظاہر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو کئی مرتبہ قدم بڑھا چکے ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں آج غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ بینکوں کے درمیان لین دین کی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر 8 روپے کے اضافے کے ساتھ 142 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 134 روپے تھی۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا،
سادہ سی بات ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ طریقہ کار ہے۔ ڈالر کی طلب زیادہ ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے۔ ہو اس لیے رہا ہے کہ جب آپ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے، اس لیے نہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی تھی، آپ کی معیشت کی پیداواری قوت میں اضافہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے نہیں، مصنوعی طریقے سے یہ ڈالر خرید خرید کے اسٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرتا رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے صارف کے لیے سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو افراط زر ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن باہر ڈالر کی آپ نے روپے کی قدر روک کے رکھی ہوئی ہے۔
کینیڈا نے سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل سے مبینہ تعلق پر سعودی عرب کے 17 شہریوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ کا کہنا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کا قتل نفرت انگیز ہے اور ملوث افراد کو لازمی انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ طاہر عمران۔
کینیڈا کے وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق پابندیوں کا سامنا کرنے والے سعودی شہریوں کے ملک میں اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور ان کے ملک میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پابندیوں کا ہدف ان سعودی شہریوں کو بنایا گیا ہے جو کینیڈا کی حکومت کے خیال میں سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے ذمہ دار یا ملوث ہیں۔ تاہم سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ان 17 سعودی شہریوں میں شامل نہیں ہیں جن پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
کینیڈا کی جانب سے سعودی شہریوں پر پابندیوں کا اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب ارجنٹائن میں G20 کا سربراہی اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس سعودی ولی عہد کے لیے ایک بڑے سفارتی امتحان کے مترادف ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے کہا ہے کہ وہ سعودی ولی عہد سے مل کر انہیں بہت واضح پیغام دیں گی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ٹیکس کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ کوئی کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ممبر نے علیمہ خان کی ٹیکس کی معلومات عدالت میں پیش کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ کھلی عدالت میں ٹیکس کا ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ تفصیلات صیغہ راز میں رکھنی ہیں۔ پاکستانی عوام موجودہ حکومت کے اس وعدے پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے تک ملک بھر میں 50 لاکھ گھر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اتنے بڑے منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے کئی سوال ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی باقی ہیں۔
19 نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی، باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آئندہ پیر سے اسلام آباد سے آیا کرے گا اور لندن سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کا آج 5واں دن ہے۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں، اس کے بعد بی بی سی اور اس کے آخری ہفتے پر آئیں گے۔ انڈیا کے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی پیداوار کی منافع بخش قیمت کی قانونی ضمانت دی جائے۔ ملک کے مختلف ریاستوں کے ہزاروں کسانوں نے آج پارلیمنٹ تک مارچ کیا ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی بدحالی دور کرنے کے لیے ان کے تمام قرضے معاف کیے جائیں اور انہیں مناسب قیمتوں کی ادائیگی کے لیے پارلیمنٹ میں قانون منظور کیا جائے۔ انڈیا میں کسان بدحالی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دلی میں کسانوں کا یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
ہزاروں کی تعداد میں کاشتکار انڈیا کی مختلف ریاستوں سے دلی آئے تھے، کہیں نعرے تھے تو کہیں رقص۔ وہیں تمل ناڈو کے کسان خودکشی کرنے والے اپنے رشتہ داروں کی ہڈیاں لے کر مارچ کر رہے تھے۔ ان سبھی کے مسائل مشترک ہیں، یہ کسان بدحالی کی گرفت میں ہیں۔
جب ہر چیز کے دام مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، ایک بریڈ کو ہی لگا لیں آپ، ایک بریڈ 10 روپے کا آتا تھا، اس میں 1200 روپے گیہوں کا ریٹ تھا، آج وہ 2500 کا 25 روپے کا بریڈ ہو گیا، تو گیہوں کا ریٹ کتنا ہونا چاہیے؟
اس کی فصل کا جو لاگت ہے اس کا 1.5 گنا اسے منافع ملے تو کھیتی کرے گا، اور نہیں تو کسان کھیتی چھوڑنے پہ مجبور ہو چکا۔
کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت نے اپنے وعدے کے برعکس نہ تو ان کے قرض معاف کیے اور نہ ہی ان کی پیداوار کی منافع بخش قیمت کا انتظام کیا۔ اتراکھنڈ کے کاشتکار بلجیت سنگھ کہتے ہیں،
جب مودی جی بنے تھے تو انہوں نے کہا ہم کاشتکار کا قرضہ معاف کریں گے، کسی کا 5 روپے کیا، کسی کا 7 روپے کیا، کسی کا 15 روپے کیا، کسی کا کیا ہی نہیں، تو ایسے سرکار کیسے چلے گی؟ اب کاشتکار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں دھرنا دے سکے۔
حالیہ برسوں میں خشک سالی کی مار، ڈیزل، بیج، کھادوں اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے کھیتی کی لاگت میں کئی گنے کا اضافہ ہوا ہے، لیکن کسانوں کی آمدن اس تناسب سے نہیں بڑھ سکی۔ کسان پہلے سے بھی زیادہ بدحال ہیں۔ مارچ میں شرکت کرنے والی بہار کی خاتون دھنکالی دیوی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے رو پڑیں۔
بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، دھان نہیں ہوتے، بال بچہ بھوکے مرتا ہے، کوئی ٹرک چلاتا ہے، کوئی روڈ بہارتا ہے، بچہ لوگ 3 بچہ ہے، تینوں کو نوکری نہیں ہوا ہے، روڈ میں دوسرے کو گاڑی چلا رہا اور کھا رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔
کسان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے قرضے معاف کرنے اور ان کی پیداوار کی منافع بخش قیمت کی ادائیگی کے لیے قانونی ضمانت دی جائے۔ ہریانہ کے کسان رہنما ماسٹر شیر سنگھ کا کہنا ہے کہ مناسب قیمت کے لیے قانونی ضمانت کے بغیر کسانوں کی حالت نہیں بدلے گی۔
جب تک ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں تو کسان کی بات کرتے ہیں، اور ووٹ لے کے جب گدی پر آ جاتے ہیں پھر کارپوریٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز ہے لابھ پرد مولیہ، جب تک یہ نہیں ملے گا، خریدن کی ذمہ داری سرکار نہیں لے گی اور اس کو قانونی روپ نہیں دے گی، اس سے پہلے کوئی فائدہ کسان کو ہونے والا نہیں ہے۔
فصل کا لیں گے واجب دام، سفارشیں لاگو کرو۔
یہ پہلا موقع ہے جب ملک کے کسانوں کی 200 سے زیادہ تنظیمیں ایک ساتھ جمع ہوئیں اور کسانوں کی آواز کو مؤثر طریقے سے پارلیمنٹ کے ایوان تک پہنچایا۔ کسانوں کی بہتری کے لیے حکومتیں وقتاً فوقتاً کچھ اقدامات کرتی رہی ہیں، لیکن اس سے ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسانوں کی بدحالی دور کرنے کے لیے وقتی نہیں مستقل حل کی ضرورت ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
یوگیندر یادو ایک طویل عرصے سے کسانوں کی تحریک سے وابستہ رہے ہیں. کسانوں کے پارلیمنٹ مارچ میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. ہمارے ساتھی شکیل اختر نے یوگیندر جی سے پوچھا کہ ملک سے ہزاروں کسان جو دلی پہنچے ہیں, ان کے اہم مطالبات ہیں کیا؟
دو قانون ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہیں, دو بلز ہیں, پرائیویٹ ممبر بلز ہیں جو ہم نے پیش کیے تھے, وہ پینڈنگ ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ سرکار جانے سے پہلے ان دو بل کو کلیئر کر دے, ان دو بل کو پاس کر دے پارلیمنٹ. کیا ہے وہ بل؟ پہلا بل ہے جو کہتا ہے کہ کسان کو اپنی فصل کا جو ریٹ ہے وہ ایک ریمونریٹو ریٹ, ایک واجب اچت دام, اس کو لیگل گارنٹی کے بطور ملے. آج کا جو سسٹم ہے اس میں سرکار کی دیا پہ ہے, جب مرضی ہوتی ہے کچھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, الیکشن سے پہلے زیادہ کر دیتے ہیں, ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں. اور جو دوسرا بل ہے وہ کہتا ہے کہ کسان کو جو قرض ہے اس کے اوپر جس میں ڈوبا ہوا ہے, اس قرض سے ایک بار کسان کو مکت کر دیا جائے, اس کو فری کر دیا جائے تاکہ وہ ایک فریش سٹارٹ کر سکے. یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے.
گورنمنٹ بیچ میں اس نے فصل بیمہ لاتی ہے, منیمم سپورٹ پرائس کے بارے میں کہا کئی گنا بڑھا دیا ہے, کئی اسٹیٹ میں قرضے معاف کر دیے گئے ہیں, تو آخر پھر یہ دعوے کیا صحیح نہیں ہے کیا؟
کتنا صاف جھوٹ بولتے ہیں سب چیزوں میں. یہ جو جملہ چلتا ہے ڈبلنگ آف فارمرز انکم, ڈبل کر دیں گے, تین سال ہونے کو آئے اور اب تک انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ فارمر کی انکم بڑھی پچھلے تین سال میں کہ نہیں بڑھی. فصل بیمہ یوجنا میں ایک اچیومنٹ ہے کہ سرکار کا خرچہ 4.5 گنا بڑھ گیا ہے, کسان کی کوریج نہیں بڑھی. کسان کو بیمہ کا جو کلیم فصل بیمہ یوجنا لاگو ہونے سے پہلے ملتا تھا وہ گھٹ گیا ہے.
یہ بتائیے یوگیندر, کہ پچھلے کچھ سالوں میں لاکھوں کسانوں نے خودکشی کی ہے, ان کی غربت بڑھی ہے, پریشانیاں بڑھی ہیں, تو کیا ہماری سیاسی جماعتیں سنجیدہ نہیں رہی ہیں کسانوں کے مسئلے کے حل کے لیے؟
کسانوں کی آج جو حالات ہیں اس کے لیے کسی ایک سرکار کو بلیم کر دینا بالکل غلط ہوگا. پچھلے 70 سال سے اس دیش کی جو حکومت رہی ہے, عموماً کانگریس کے ہاتھ میں رہی تھی تب, اس نے ایک بھلے چنگے کسان کو اٹھا کے ہسپتال میں پیشنٹ بنا کے رکھ دیا ہے. اور اس سرکار کی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے پیشنٹ کو آئی سی یو تک پہنچا دیا ہے.
آپ جو ہے ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب الیکشن قریب ہے, اور ظاہر ہے آپ نے کہا بھی کہ دباؤ بنانا حکومت کا مقصد ہے, تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ بڑے چھوٹے حل تلاش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک مستقل اور پرماننٹ حل کسانوں کا تلاش کیا جائے کہ انہیں کیسے غریبی سے نکالا جائے اور بہتر حالات دیے جائیں؟
آپ یوں سمجھیے کہ آج کسان کا ناک پانی کے نیچے ہے, یہ دو بل ہو جاتے ہیں تو اس کا ناک پانی سے اوپر آ جائے گا, وہ پانی سے باہر نہیں آئے گا. جو پرماننٹ سولیوشن ہے وہ تو پوری ہماری اکانومی بدلنے کے ہیں, ہمارے یہاں اریگیشن کا جو سسٹم ہے اسے بدلنے کے ہیں, ہمارے یہاں کے جو کراپنگ پیٹرن ہے اس کو بدلنا ہے, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے.
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس وقت وہ کافی سیریس کرائسس سے گزر رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کس طرح کے حالات ہیں؟
اس وقت تین طرح کے کرائسس ہیں انڈین ایگریکلچر میں. پہلا اکنامک کرائسس. اکنامک کرائسس یہ ہے کہ کھیتی گھاٹے کا دھندا بن گئی ہے, دنیا کا اور کوئی بزنس گھاٹے میں نہیں چلتا, کھیتی ہے جو ہر سال گھاٹے میں چلتی ہے پھر بھی وہ کرتا ہے. دوسرا ہے ایکولوجیکل کرائسس, پانی زمین کے اتنا نیچے پہنچ گیا ہے, مٹی خراب ہو گئی ہے, اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کسان پہ سیدھا پریشر پڑ رہا ہے, کلائمیٹ ایسا بدل رہا ہے. تیسرا ہے ایگزسٹینشیل کرائسس, یعنی کہ کسان کسانی کرنا نہیں چاہتا, چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. میں پورا دیش کے گاؤں گاؤں گیا ہوں, مجھے ایک کسان نہیں ملا جو کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو کسان بنانا چاہتا ہوں. پلائن کر رہے ہیں, مائیگریٹ کر رہے ہیں, سوئسائڈ کر رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا پچھلے 20 سال میں کم سے کم 3 لاکھ کسانوں نے خودکشی کی ہے اس دیش کے اندر. کوئی اور ملک ہوتا ہل جاتا وہ ملک اس سوال پہ.
کسان تحریک کے رہنما یوگیندر یادو ہمارے ساتھی شکیل اختر سے بات کر رہے تھے. بھارتی آرمی چیف بپن راوت نے آج پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان سیکولر ہو جائے تو ان دونوں ملکوں کے مابین تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. تفصیل کے ساتھ پرنیا خان.
بھارتی آرمی چیف بپن راوت نے آج پونے میں نیشنل ڈیفینس اکیڈمی سے خطاب کرتے ہوئے کہا
پاکستان نے اپنے اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنا دیا. If they have to stay together with India, then they have to develop as a secular state. ہم لوگ secular state ہیں. How can we stay together if you say I am an Islamic state and there is no role for anybody else We are a secular state. If they are willing to become secular like us, then I think there seems to be an opportunity.
بھارتی آرمی چیف کا یہ رد عمل کرتارپور بارڈر کے کھلنے کے دو دن بعد سامنے آیا جب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور بارڈر کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا
اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہم نے تو اتنے ایک دوسرے کی ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں
بھارتی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کئی بار ایک قدم آگے بڑھا چکا ہے مگر اب پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا
بھارت تو کئی بار ایک قدم چل چکا ہے آپ پہلے ایک قدم تو چل کے دکھاؤ ہم نے بولا ہے کہ آپ کے دیش میں آتنکواد پنپ رہا ہے آپ کچھ تو حرکت کر کے دکھائیے اپنے دیش میں کہ ہم آتنکواد پر قابو کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں
اس سے پہلے بھی بھارت دو بار پاکستان میں ساک کی سربراہی کانفرنس میں شامل ہونے سے انکار کر چکا ہے بدھ کے روز بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی یہ کہا کہ جب پاکستان بھارت میں دہشت گردی بند کر دے گا تو مذاکرات شروع ہو جائیں گے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کے روز بھارتی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دے گا
یہ رپورٹ آپ کے لیے پرنیا خان نے تیار کی تھی بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان کو بھارت سے اچھے تعلقات کے لیے سیکولر ہونا چاہیے ہمارے ساتھی سقلین امام نے پاکستان کے ایک معروف دفاعی تجزیہ کار ریٹائر ایئر مارشل مسعود اختر سے بات کی پوچھا جنرل راوت کا مشورہ آپ کو کیسا لگے گا
میرے خیال میں ان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے یہ بیان دینا وہ آرمی چیف ہیں ایک بی جے پی کی حکومت کے دور میں جو کہ پیورلی ہندوتوا اور آر ایس ایس اور ایکسٹریم رائٹ ہندوازم سے ڈریون ہے اور لیکن ان کا کانسٹیٹیوشن وہ سیکولر ہے کانگریس کی بنسبت آج جتنے ظلم ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں گجرات میں بی جے پی کی حکومتوں کے زمانے میں جو جس طرح سے رام مندر وہ بنانا چاہتے ہیں ایودھیا میں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جس طرح کے مظالم وہ توڑ رہے ہیں آل دو ہمیں بہتر کرنا چاہیے پاکستان میں اور میرے خیال میں عمران خان نے بہت اچھا جواب دیا مدینہ کی ریاست جو کہ سیکولر نہیں ہے لیکن وہ ایک پلورلس ریاست ہے اور ہم نے غلطیاں بہت بے وقوفی میں آ کے مغرب کے کہنے پہ کی ہیں جس سے کہ آج ہم سے ریاست سے قداور لوگ کھڑے ہو گئے ہیں
لیکن مارشل صاحب یہ ایک بات تو ہے نا جو دنیا میں کہی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک مذہبی شدت پسندی کا شکار ہو چکا ہوا ہے اور وہاں کی ریاست میں اب جو مذہب جو ہے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اقلیتوں کو دبانے کا تو یہ بھی تو ایک تاثر موجود ہے نا دنیا بھر میں اور اسی وجہ سے پاکستان کے تعلقات اپنے ہمسایوں سے بہتر نہیں ہوتے نظر آ رہے
یہ بڑی ستم ظریفی ہے جناب دیکھیے ہمارے ہاں جو قائد اعظم کا تصور تھا وہ انہوں نے 11 اگست کی اسپیچ میں دیا بیورلے نکلز کے بہت پہلے انہوں نے دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہندو مختلف ہیں ہم مختلف ہیں آل دو ہم ایک تجربہ گاہ بنیں گے اسلام کی آئیڈیالوجی کا اور آئیڈیالوجی کون سی مدینہ کی ریاست اور آخری خطبے کی آئیڈیالوجی اور علامہ اقبال کے جو الہ آباد کا خطاب تھا اس کی آئیڈیالوجی یہ صحیح ہے کہ ہم اس چنگل میں پھنس گئے ہیں جو کہ ہماری ریاست کا انیشل تصور بالکل نہیں تھا وہ پلورلس تھا اور ہم نے جب مغرب نے کہا کہ جی آپ کود پڑو بے دین سوویت یونین کے خلاف تو ہم نے جماعت اسلامی اور یہ بہت ساری پارٹیز کھڑی کر لی بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ تو سوویت جو ہے افغانستان میں آ گئے ہیں تو ہم نے مجاہدین ان کے کہنے پہ کھڑے کیے جو کہ مارف ہو کے آج 60-70 کے دہائی میں ہم کھلے ڈلے پھرتے تھے جی اس ملک کے اندر یہ تو مغرب نے اور ہندوستان جب کبھی ہمیں گیزڑ بھپکی دیتا ہے آج ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں تو اس کی ریئیکشن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بپن راوت جو ہے وہ مجبور ہے یہ کہنے پہ بیکاز آج وہ جنگ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ بیکاز دیر از لمٹ ٹو اپلیکیشن آف ملٹری پاور جو نہیں کر سکتے وہ تو اس کی مجبوری ہے ہمیں سیکولر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم پلورلسٹ ہونا چاہیے وہ انیشل تصور تھا قائد اعظم اور اقبال کے دماغ میں بھی آخری خطبہ بھی اور مدینہ کی ریاست بھی ہمیں وہی چیزیں ڈیبیٹ کر کے ہماری ٹویک کرنا چاہیے اپنی قوم کے کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا بہت اور ہمیں پلورلسٹ بننا چاہیے جو کہ انیشل تصور تھا
اچھا لیکن جو جنرل راوت کا جو بیان ہے کیا اسے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے کے امکانات کم از کم مستقبل قریب میں نہیں ہیں؟
बहुत अच्छा सवाल किया जनाब आपने। हमें हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान की गलती, पाकिस्तान की गलती है। मेरे ख्याल में वो एक रिएक्टिव मोड में आ गए हैं। जब से इमरान खान ने ये वाकई गुगली मारी करतारपुरा में, पूरी दुनिया ने देखा है कि हम ओपन कर रहे हैं। हमने कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हम यही नहीं और भी राहदारियां खोलने को तैयार हैं, करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो टोटली रिएक्टिव हैं, हमें कोई खतरे की बात नहीं है। वो जंग कर नहीं सकते, हमला हम पे कर नहीं सकते। हमें अपनी रियासत को ठीक करना चाहिए, जो कि इमरान खान शायद नहीं कर रहा मेरी नाकिस राय में। लेकिन हमें कोई उससे डरने की बात नहीं है। और याद रखिए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बिपिन रावत से दिलवाई है, मोदी नहीं बोला अभी तक। सुषमा स्वराज स्वाय एक रिएक्टिव स्टेटमेंट देने के सार्क में नहीं जा रहे, हम फलानी चीज नहीं कर रहे, टोटली रिएक्टिव। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने अच्छा किया, मगर और अच्छा करना चाहिए।
रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद खान सकलन इमाम से बात कर रहे थे। 6 साल पहले की बात है, कराची के एक सनती इलाके में अली गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगी थी। फैक्ट्री में नाकिस हिफाजती इंतजाम के सबब 250 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन मजदूर जिंदा जलकर मर गए। यह वाकया बल्दिया फैक्ट्री आग के नाम से मशहूर हुआ। हलाक होने वाले मजदूरों और लेबर यूनियन के अरकान आज भी इंसाफ हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नेशनल ट्रेड यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासर मंसूर इस वक्त जर्मनी में किक नामी ब्रांड वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने गए हैं, जो अली गारमेंट फैक्ट्री से अपना माल बनवाती थी। हमारे साथी सकलैन इमाम ने ज़रा देर पहले नासर मंसूर से बात की।
मैं इस वक्त जर्मनी के शहर जो है डॉर्मेंट में हूँ, और यहाँ की क्योंकि यहाँ जो एक ब्रांड केक है जिसने अली इंटरप्राइज से माल बनवाया था, और जहाँ 2012 के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ, तो हमने एक केस किया हुआ है यहाँ के डॉर्मेंट की हायर कोर्ट में, और कल उसका जो है मुकदमे की पहली जो सुनवाई थी। और इस मुकदमे में हमारा ये मुतालबा ये था कि जो वहाँ जो जुर्म हुआ है उसकी इनको यहाँ पर जो है अकाउंट फॉर किया जाए, और उसको जो है इनका एहतसाब और इनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाए।
अच्छा, तो ये जो अली इंटरप्राइज बल्दिया गारमेंट फैक्ट्री की जो आग थी जिसमें 250 से ज़्यादा मजदूर हलाक हो गए थे, तो ये मुकदमा आपने जर्मनी के शहर में किया है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा जो आपने इस कंपनी के खिलाफ जो मुकदमा किया?
देखिए, ये यहाँ जर्मन की इसकी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि ये जर्मन ब्रांड जो है जो पाकिस्तान से माल बनवाता था उसको हमने यहाँ पर सू किया है। इसका बुनियादी फ़ायदा ये है कि ये ब्रांड जो हैं हमारे जैसे मुल्कों में आके काम करते हैं, यहाँ पे जो अपनी उनकी सोशल रिस्पांसिबिलिटी है और लेबर स्टैंडर्ड को जो है ये रिस्पेक्ट नहीं करते, और इनको कोई आदमी भी जो है चेक नहीं कर सकता। तो हमने पहली दफ़ा आके यहाँ पे इनको अकाउंट फॉर करने की कोशिश की है, और यहाँ बताने की कोशिश की है कि ये इनका कितना मुजरमाना किरदार है हमारे जैसे मुल्कों में, जब ये चीप लेबर के ज़रिए या माल बनवाते हैं और बहुत इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर वर्कर्स को काम करने पे मजबूर करते हैं। तो हम पाकिस्तान के जो मालिकान हैं, जो मालिक माल बना के इनको देते हैं, उनको भी रिस्पांसिबल समझते हैं। उनके लिए पाकिस्तान में हमने केस किया था, और जो ब्रांड्स हैं उनको हमने उनकी ज़मीन के ऊपर आके हमने उनके ऊपर केस किया, ताकि यहाँ की सोसाइटीज़ को, यहाँ के लोगों को ये पता चल सके कि ये कितने बुरे हैं और कितने बुरे तरीके से ये माल बनवाते हैं, और इनके क्या जराइम हैं जिसको यहाँ आके कंज्यूमर से ये छुपाते हैं।
अच्छा, ये जो एक इदारा है ISO 1000 जो जिसका काम है यही निगरानी करना कि जो मुकामी कंपनियाँ हैं पाकिस्तान में भी उनके हालात कार को देखें कि ये इस काबिल है या नहीं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, उनके खिलाफ भी जैसे रीना इटालियन कंपनी है जो सोशल ऑडिटिंग कंपनी है, उन्होंने अगस्त के अंदर इनको एक क्लीन चिट दी थी, एक सर्टिफिकेट इशू किया था कि ये फैक्ट्री जो है टोटल इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड और पाकिस्तानी लेबर स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करती है। लेकिन उसके 20 दिन के बाद ये एक्सीडेंट हुआ, और जो सारी एविडेंस है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी जो है लीगली और कानूनी और लेबर लॉ के कानून के तहत नहीं होता था। तो हमने इनको भी जो है इनके खिलाफ एक कंप्लेन भी की है, और बिजनेस फोरम और ह्यूमन राइट्स का जो UNO का इदारा है वहाँ पे कंप्लेन भी की है, और हमने 500 जो विक्टम्स की फैमिलीज के जो मेम्बर्स हैं उनके तरफ से जो है वहाँ हमने इटली के अंदर इनके खिलाफ केस भी दाखिल किया है।
अच्छा, पाकिस्तान में इस बल्दिया आग का जो वाकया था, फैक्ट्री का जो वाकया था, इसको बड़ा सियासी रंग दिया गया था कि किसी एक सियासी जमात के लोगों ने इस पर हमला करके इसको जलाया था भत्ता वसूल करने के लिए। उससे इस मुकदमे की नौयत में आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा या नुकसान पहुँचा है?
फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें बहुत इसका एक नुकसान पहुँचा है, इसलिए कि ये इशू जो है, ये हमारा इशू ये नहीं था कि फैक्ट्री में आग लगी है या लगाई गई, इस इशू ये था कि फैक्ट्री में जब आग लग गई है उसके बाद निकलने के रास्ते नहीं थे, और वहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे कोई भी सेफ्टी और हेल्थ के इंतजाम नहीं थे। इस तरह इस केस को पोलिटिसाइज करने का नतीजा ये हुआ कि बाकी मालिकान और बाकी फैक्ट्रीज और जो ये ब्रांड्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बाकी जगह हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो जो है एक दहशतगर्दी हुई है, इस वजह से ये वाकया हुआ है। और हम ये समझते हैं जो पहली GIT की रिपोर्ट है, इवन दूसरी GIT की रिपोर्ट है, उसके अंदर ये क्लियरली कहा गया है और ये कहा गया था शुरू में भी कि ये फैक्ट्री में जो आग लगी है, यहाँ पे लोगों की जो डेथ हुई है वो इस वजह से हुई है कि वहाँ जो है सेफ्टी के इंतजाम मौजूद नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको पोलिटिसाइज करके जो है वर्कर्स के जो कॉज है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
नेशनल ट्रेड यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर हमारे साथी सकलैन इमाम से बात कर रहे थे। सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کا احوال شمشاد آفریدی کی زبانی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں اور وہ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے میچ میں بھی اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کو تیسرے میچ میں شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کریں گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ کے پہلے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 5 کھلاڑی آؤٹ پر 257 رنز بنائے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان جاری سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ انڈیا کی ریاست اڑیسہ میں جاری مردوں کے عالمی ہاکی کپ کے پول بی میں آج آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ کل گروپ ڈی میں پاکستان کا مقابلہ جرمنی کی ہاکی ٹیم سے ہوگا۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج کارڈف سٹی کا مقابلہ وولورہمپٹن سے ہوگا، جبکہ فٹ بال ایسوسی ایشن کپ میں سولی ہل موز اور بلیک پول کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ ادھر اسپینش لالیگا میں ریو وایوکانو اور ایبار کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ نیشنل بینک ڈی جی اسپورٹس لسبیلا انڈر 17 یوتھ فٹ بال لیگ چیمپئن شپ میں حیات نفیس اکیڈمی نے وندر سون میانی کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی۔ اسی ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں ہب اکیڈمی اور بابا ہارون اکیڈمی کے درمیان مقابلہ بغیر کوئی گول کیے برابری پر ختم ہوا۔ عالمی نمبر 1 مارک سیلبی یو کے سنوکر چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کو جیمز کہل نے پہلے راؤنڈ 6-3 فریم سے شکست دی، جبکہ دیگر مقابلوں میں مارک ویلیم اور دفاعی چیمپئن رونی اوسالیوان نے بھی پہلے راؤنڈز میں فتح حاصل کیا۔ نیشنل سلیکشن کمیٹی نے انضمام الحق کی سربراہی میں ایمرجنگ ٹیم ایشیا کرکٹ کپ 2018 کے لیے 15 رکنی انڈر 15 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کا احوال شمشاد آفریدی کی زبانی۔ سیربین کرنے سارا ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ خبروں کے فوری بعد ہم لندن سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کے 5ویں دن پہ نظر ڈالیں گے۔ پوری تاریخ ایک بار پھر سامنے آ رہی ہوگی۔ میرے کو پریزنٹر راشد اشرف اسٹوڈیو آ چکے ہیں۔ اب باری ہے نازیہ گلزار کی خاص خاص خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔
انڈیا کے ہزاروں کسانوں نے اناج کی بہتر قیمت طے کرنے اور قرضوں کی معافی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے دلی میں پارلیمان تک مارچ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے بھارتی صحافیوں سے بات چیت میں کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اور بھارت دو جوہری ریاستیں ہیں، کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انڈیا کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو انڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اسے ایک اسلامی ملک کی جگہ ایک سیکولر ملک ہونا پڑے گا۔ پاکستانی روپے کی قدر میں آج غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ بینکوں کے درمیان لین دین کی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر 8 روپے کے اضافے کے ساتھ 142 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ارجنٹائن میں G20 ممالک کا سربراہی اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب باری ہے لندن سے پیش ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کے پانچویں دن کی. تو میرے کو پریزنٹر راشد ارشد صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آئیے شروع کرتے ہیں. راشد صاحب, ہندوستانی سروس کو بعد میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا, ایک پاکستان سیکشن, دوسرا انڈین سیکشن. یہ واقعہ کب, کیسے اور کیوں پیش آیا تھا سر؟
بھائی یہ دیکھو شفیق, دوسری عربین جنگ کے خاتمے کے بعد ان نشریات کا مقصد ختم ہو گیا تھا, اور اب کوئی ایک نیا مقصد تلاش کیا جا رہا تھا. لیکن اسی ساتھ ان پروگراموں کو چلانے والے رخصت ہو رہے تھے, خاص طور سے آغا محمد اشرف اور ذوالفقار علی بخاری, یہ دونوں چلے گئے تھے.
تو ان نشریات کا انچارج پہ تھا کون؟
ہاں بڑا اچھا سوال پوچھا تم. یہ شفیع, یہ جو انگریز قوم ہے نا, اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انتظام اور اہتمام اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. دعوتیں ہوں, جلوس پریڈ ہو یا ادارے ہوں, یہ لوگ بڑی اچھی طرح سے ان کا انتظام کرتے ہیں اور چلاتے بھی ہیں. شہزادوں شہزادیوں کی شادیاں آپ نے دیکھی ہیں, اس جیسا انتظام میرے خیال میں ہالی ووڈ والے بھی نہیں کر سکے ہوں گے.
ہاں مشکل ہوگا.
لیکن ان میں ایک کمزوری بھی ہے اس قوم میں, وہ یہ کہ اگر کوئی اور اسی پیمانے پر اپنی انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ کر دے تو انگریز یہ سمجھتا ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں,
اور
یہ خود بخود چلتا رہے گا.
اچھا, میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا راشد صاحب.
بالکل.
اچھا
ہاں, اچھا تو ہوا یہ کہ عام طور سے یہی ہوتا ہے. تو خیر, آغا اشرف اور بخاری کو دیکھ کے یہ فرض کر دیا گیا تھا کہ ہندوستانی سروس خود بخود چلتی رہے گی, صرف ذرا سی نگرانی کی ضرورت ہے. تو ایک صاحب تھے اسلم ملک, وہ سینئر تھے, ان سے کہا گیا کہ سیکشن کے حالات سے ہم سب اوپر والوں کو مطلع کرتے رہے.
کیونکہ وہ جاسوس تھے اور ان نشریات کا مقصد اب کی بار کیا مقرر کیا گیا؟
بھائی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان والوں کو انگریزی برکتوں سے مطلع کیا جائے.
ماشاء اللہ, دوبارہ سے کس سے مطلع کیا جائے؟ انگریز کی انگریزی برکت ہو.
انگریزوں نے جو برکتیں نازل کی تھیں ہندوستان پر ان سے مطلع کی. لیکن چونکہ 1945 میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہندوستان کو آزادی دے دی جائے گی, اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ برطانیہ کی پبلسٹی کی جائے,
ماشاء اللہ,
اور یہ بتایا جائے کہ یہاں کی زندگی کیسی ہے, آب و ہوا کیسی ہے, تہذیب کیا ہے, میل جول کے طریقے کیا ہے.
تو کیا اس طرح ادبی ماحول سیکشن میں پیدا ہوا؟
ہاں, بات تو یہی ہے کہ اسی طرح سے ادبی ماحول پیدا ہوا, لیکن اس سے بھی پہلے کافی کچھ ہوا. انگریزی ڈراموں کے ترجمے شروع کر دیے گئے اسی وقت, اور ترجمہ, اور وہ بھی ڈراموں کا ترجمہ, کوئی معمولی کام تو ہوتا نہیں. اور پھر اس کو پیش کرنے کے لیے ایکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے. سیکشن میں یہ دونوں باتیں موجود نہیں.
صحیح.
یوں سوچیے کہ مرڈر ان دا کیتھیڈرل کا ترجمہ اسی اناڑی سے کرا لیا جائے, اور دو چار لوگ کھڑے ہو کے اس کے ڈائیلاگ مائکروفون پر بول دیں, تو اس ڈرامے کا کیسا خون.
یہ تو قتل عمد ہوگا سر.
اور ہوا یہی کہ اسلم ملک نے ترجمہ کیا, اور اس بیچارے ٹی ایس ایلیٹ کو پکڑ کے لے آئے, اسٹوڈیو میں بٹھا دیا, اس شخص پہ کیا گزری ہوگی.
اچھا, تو میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں, کہ جس نے ڈرامہ لکھا تھا اس کو لا کے سامنے بٹھا لیا اور اناڑی ایکٹروں کی ایکٹنگ دکھا دی, یہ ہوا؟
یہی ہوا, بالکل یہی ہوا. اور ایک بات اور بھی ہوئی, وہ یہ کہ سادہ زبان جو فوجیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس سے اب کام نہیں چل سکتا تھا, تو کچھ لوگوں نے فارسی ملی جلی زبان بولنی شروع کر دی, کچھ نے سنسکرت ملا لی اپنی زبان میں, اور اس طرح ان میں پروگرام شروع کر دیے. مثال کے طور پر ہندی اردو کی ہندی اردو کی تفریق بھی شروع ہو گئی, تو ایک ہی طرح کے دو پروگرام ہونے لگے, جیسے ایک کا نام تھا اندر دھنوش اور دوسرے کا نام تھا فردوس گوش.
ماشاءاللہ,
ایک میں بھجن ہو رہے تھے, دوسرے میں قبلیاں ہو رہی تھی.
اچھا, میں چونکہ ہندی سروس پہ رہا ہوں, وہ اس زمانے سے مختلف تھی جس میں میں رہا, اور 9.5 سال تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا. میں ایک جملہ بولتا ہوں راشد ارشد, جب تک کہ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ نہ سنا دوں, میرا خیال ہے آپ کے لیے بھی شاید مشکل ہوگا. عموماً میں اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ کے دوران یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں. پہلے میں آپ سے ہندی میں کہتا ہوں, سنیت رکت کے مہا سچیو نے اپنے ادگھاٹن بھاشن میں داتا دیشوں کی آلوچنا کرتے کہا کہ ان سبھی کے نہت سوارتھ چھپے ہیں. سمجھ میں آیا؟
ایک لفظ نہیں،
ترجمہ کرتا ہوں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی افتتاحی تقریر میں یہ کہا کہ مالی اعانت کرنے والے ممالک کے ذاتی اغراض و مقاصد چھپے ہیں. اب آ گیا،
بالکل
یہ فرق ہوتا تھا. اچھا، یعنی ذوالفقار علی بخاری نے سیکشن میں جو ڈسپلن قائم کیا تھا وہ ختم ہو گیا اور اسی کی وجہ سے سیکشن کو تقسیم کرنے کی نوبت آئی.
ذوالفقار علی بخاری جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے تھے، یہاں دورے پر آئے، پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بخاری نے تجویز پیش کی کہ وہاں بھارت اور پاکستان بن گئے ہیں تو اس سیکشن کو بھی ان ملکوں کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے. تو اس طرح 5 اپریل 1949 کو یہ انڈین سروس بنی اور دوسری پاکستان سروس.
تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 5 اپریل 1949 کو ایک انڈین سروس بنی اور دوسری پاکستان سروس بنی.
بالکل بالکل یہی ہوا.
اچھا چلیں، ابھی تو کچھ اور باتیں بھی آنی ہیں، ابھی تو کل پرسوں کا بھی پروگرام یہاں سے جانا ہے. آئیے میں آپ کو اپنے چند ساتھیوں سے ملواؤں. آصف جیلانی نے باضابطہ طور پر 1983 میں بی بی سی میں شمولیت اختیار کی. ابتدان اتھلی سے وہ ملے جو فوراً انہیں بش ہاؤس لے کر کے آگے باہر ہوئی ہوگی ملاقات. کہا کہ سیربین جا رہا ہے لائیو، اس میں آن ایئر ہے وہ، آپ ایسا کیجیے فلاں ڈسپیچ کا ترجمہ پڑھ دیں. انہوں نے فٹافٹ ترجمہ کیا اور پڑھ دیا. میں نے آصف جیلانی صاحب کو سیربین سے متعلق اور ان کے تجربات کو سیربین سے متعلق محدود رکھا اور جاننے کی کوشش کی کہ پھر کیا ہوا.
باضابطہ طور پہ تو میں نے 83 میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں پہ جب لندن آیا تو دوسرے دن اپنے پرانے ساتھی اطہر علی سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا رہے بھائی آپ آ گئے، اب چلیے ایک دم. اور وہ مجھے سڑک کے پار اپنے بش ہاؤس لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ سیربین کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں ایک پیس ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھ دیں. تو وہ میرا پہلا مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے آپ کو، وہ تجربہ تھا. حالانکہ میں بی بی سی میں نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب تاشقند اگریمنٹ کے بعد ایوب خان جا رہے تھے امریکہ کی طرف، تو یہاں سے گزر رہے تھے، تو باقاعدہ اس زمانے کے جو تھے سربراہ دین صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتوار ہے اور کوئی اس وقت نہیں ہوگا یہاں پہ، تو آپ ویسے بھی اپنے اخبار کی طرف سے جائیں گے وہاں پہ ان کی پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے، تو اب ہمارے لیے بھی کر دیجیے گا. تو وہ پھر میں نے بی بی سی کے لیے کیا اور وہ فیل سیربین سے اس طرح سے ناتا جڑتا چلا گیا.
سیربین کو آپ نے پھلتے پھولتے بڑھتے جوان ہوتے دیکھا، سیربین پیش کرنے کا یہاں اسٹوڈیو سے آ کر کے کل اور آج کے دور کے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ بہت فرق ہوا ہے. شروع میں تو بہت ہی جو آج کل کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بہت کم تھیں اس زمانے میں. شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اپنے باگ ٹیلی کا مراسلہ ہے دلی سے، تو وہ ترجمہ یہاں پہ ہو کے نشر ہو جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے براہ راست ٹیلی فون کے اوپر خبریں لینے کا. تو اس طرح سے تبدیلی آتی چلی گئی سیربین کے اندر. اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بہت جلدی سے ہر چیز پھر نشر ہونے لگی. فوراً مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو دسمبر میں شاید ہوا تھا حادثہ جس میں جنرل ضیاء کی ہلاکت ہوئی تھی، اس وقت جو ہے اس قدر مطلب یہ کہ افواہیں آئیں شروع میں، لیکن پھر اس تیزی سے پھر وہاں سے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ واقعی یہ احساس ہوا کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے کور کر رہے ہیں.
اچھا، ایسی چیز جس نے کبھی آصف جیلانی کو ششدر کر دیا ہو، آپ کرنے کو جا رہے ہیں، کرنا کچھ پڑ گیا، ایسے لمحات آئے سیربین کرتے ہوئے؟
ہاں، بہت ایسے لمحات آئے. مثال کے طور پہ یہی جنرل ضیاء کی جو ہلاکت کا معاملہ تھا، پھر جس طرح سے وہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ بابری مسجد جب مسمار ہوئی تھی اس وقت بھی بڑی تیزی سے جو ہے بدلنا پڑا پورا پروگرام.
یہ تھے ہمارے ساتھی آصف جیلانی. عباس ناصر نے 15 مئی 1994 میں بی بی سی جوائن کی, 12 سال تک رہے اور اس دوران 9 مختلف خدمات انجام دی. پروڈیوسر بنے, انگریزی پروگراموں میں بزنس یونٹ میں اٹیچمنٹ پہ گئے, سینئر پروڈیوسر بنے, اردو سروس کے سربراہ بنے, پھر مینیجنگ ایڈیٹر ساؤتھ ایشیا رہے, ایگزیکٹو ایڈیٹر ایشیا پیسیفک رہے, ہیڈ آف دا ریجن ایشیا پیسیفک, اور پھر انگریزی پروگرام ورلڈ ٹوڈے سے بھی منسلک رہے. ظاہر ہے انگریزی پروگرام تھا, انگریزی میں پیش کیا کرتے تھے. سربین کیسا رہا عباس ناصر کے لیے اور سربین کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت پایا. اولین تو یہ کہ جب میں نے ابتدا شروع کی بی بی سی میں اپنی ملازمت کی اور اپنی براڈ کاسٹنگ کیریئر کا آغاز کیا, تو آئی گاٹ ٹو ورک ود ایبسلوٹ ٹائٹنز لائک رضا علی عابدی, وقار احمد صاحب, راشد اشرف صاحب, مطلب میں کسی بزرگ کا اگر نام اس وقت جلدی میں انٹرویو میں نکل جائے تو ان سے معذرت, آپ بشمول آپ کے ساتھ کام کیا. تو اس قدر رچ سارٹ آف انوائرمنٹ تھی, اور ہماری ساتھیوں میں واپارا صفدر تھیں اور نعیم احمد مہجور تھیں اور دردانہ انصاری تھی, تو اس قدر ایک وائبرنٹ سی ٹیم تھی, اور میں نے تو اس قدر سیکھا کہ علی پے پے, یعنی مجھے یاد ہے وہ علی احمد خان صاحب ہمارے ہوتے تھے تو میں جب شروع میں گھبرایا تو کہنے لگے میاں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ جب سبز بتی آن ہوتی ہے نا سیکنڈ کی سوئی موو کر کے جب آپ کا مائکروفون لائیو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے خوف مت کھا, وہ بڑا ری ایشورنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تو سالہ سال سے گرین لائٹ آن ہوتی ہے, مائک آن ہو جاتا ہے اور جو بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے, تو کوئی اس میں دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ یقین کیجیے پہلی دفعہ میرا حلق بالکل خشک تھا.
مجھے ایک پروگرام یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے جنرل جہانگیر کرامت سے بات کی تھی, ذرا اس انٹرویو پہ اور اس واقعے پہ کچھ روشنی ڈالیے گا.
بھائی اس واقعے پہ روشنی کیا ڈالوں, وہ تو سب آپ کا انیشیٹو تھا, کیونکہ جب جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دیا تو آپ نے مجھے کہا, میں ہیڈ آف سروس تھا اس وقت, کہ بہت وہ ہم ان کا انٹرویو کر لیں. میں نے کہا یار آپ کوشش کر لیں شفیع, کیونکہ آپ تو نیور سے ڈائے ہیں, لیکن وہ کہاں ہم سے بات کریں گے. اچھا, اور 2 منٹ بعد آپ نے مجھے اسٹوڈیو بلایا, کہا کہ جی وہ لائن پہ آپ ان سے بات کر لیجئے. تو اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ نواز شریف سے ان کے ڈفرینسز ہوئے تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے تجویز پہ, جو انہوں نے ایک جگہ پیش کی تھی. تو ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ وائی یو پشڈ اور ڈیڈ یو جمپ, تو انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے نہیں کہا, صرف ایک کانٹروورسی پیدا ہوئی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فوج کے سربراہ کے عہدے کے اور آفس کے حساب سے کوئی اس طرح کی کنٹروورسی ہو, تو میں نے خود استعفیٰ دے دیا. پھر میں نے کہا, اور یہ آج تک سایہ اس بیان کا سویلین حکومتوں پر پڑتا ہے, میں نے ان سے کہا کہ جل صاحب یہ بتائیے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو تجویز تھی, تو یہ آپ کی اپنی رائے تھی یا یہ آپ کے ادارے کی رائے تھی؟ تو انہوں نے کہا آرمی چیف کبھی اپنا پرسنل اوپینین نہیں دیتا, وہ انسٹیٹیوشنل اوپینین آرٹیکولیٹ کرتا ہے, یعنی وہ اپنے ادارے کا اجتماعی جو ایک رائے ہے وہ پیش کرتا ہے. تو دس واز اے ویری ایپک ہسٹورک سارٹ آف پروگرام. ایک اور آپ کے ساتھ ہی میرا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, جو میں اور آپ تھے اسٹوڈیو میں جب جنرل مشرف کا کو ہوا, تو خبر کچھ یوں ہوئی کہ جنرل پرویز مشرف نے کو نواز شریف صاحب, پھر نواز شریف صاحب نے برطرف کر دیا اور جنرل ضیاء الدین کو ان کی جگہ.
ٹھیک
ہے. اور اسی لمحے خبر یہ آ رہی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, ان بینٹ جونز سے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی ابھی پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت کے سامنے سے گزرا ہوں اور کچھ فوجی بندوقوں سمیت گیٹ پھلانگ کے کود رہے تھے اندر, اور ایک آدھ فائر کی ہوئی آواز آئی. تو ہم نے اور آپ نے طے کیا کہ ہم صورتحال کو یہ نہیں کہیں گے کہ جنرل ضیاء الدین بٹ مقرر ہو گئے, ان کا اس اعلان کے بعد کچھ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو.
یاد ہے مجھے وہ پروگرام,
یاد ہے آپ کو, اور آپ کو پتا ہے کیا ہوا شفیع؟
لمحہ بلحمہ
پروگرام میں لمحہ بلحمہ ظفر عباس کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے, جہاں جنرل مشرف کی گاڑی پہ آرمی چیف اور پاکستان کا جھنڈا لگتا تھا اور اترتا تھا اور لگتا تھا اور اترتا تھا, اور ایک افراتفری کا عالم تھا. تو اٹ واز یو نو, اب اس طرح کے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اس سے کو بڑا, لیکن ایک تاریخ ساز پروگرام تو ہوا نا, کہ 40-45 منٹ گھنٹے میں آپ نے پوری صورتحال کا احاطہ لیا, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کراچی ایئرپورٹ کے قریب سے کسی کا مجھے خط آیا, جو اس زمانے میں خطوط بہت آتے تھے. اس نے کہا کہ صاحب جب یہ کوبو کی فضا ہوئی تو ٹی وی تو سارا خاموش ہو گیا, پاکستانی ریڈیو خاموش ہو گیا, اور ہم لوگ تو سب ٹی وی دیکھنے لگے تھے. تو ہم نے اپنے بچے کو دوڑایا کہ یار دو سیل لے کے آؤ, ہم نے بیٹری کے سیل ریڈیو میں ڈالے اور ہم نے آپ کا سیروین لگایا. تو اس نے کہا کہ میں کراچی ایئرپورٹ سے 1.5 میل کے فاصلے پہ رہتا ہوں اور آپ نے 3,000 میل دور سے مجھے ایئرپورٹ کا بھی حال بتایا اور پورے ملک کا بھی حال بتایا. تو یہ تو بہت بڑا سہرا ہے آپ سب کے جو سینئر براڈ کاسٹرز ہیں ان کے سر پہ.
میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. ایسا کوئی موقع, ایسا کوئی پروگرام یا ایسا کوئی واقعہ اس نے راتوں کی نیند حرام کی ہو جب تک ڈرامے خواب کی طرح ذہن میں آتا ہو کہ یار یہ کیا ہوا تھا؟
دیکھیے کوز ہوئے, گورنمنٹس تبدیل ہوئیں, یہ ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ ڈرامیٹک ایونٹس یو نو میرے ہوتے ہوئے دو ہوئے تھے. ایک آبویسلی 9/11 تھا اور ایک اور تھا شفیع جس میں اور آپ مستقل رابطے میں تھے. آئی واز فلائنگ آؤٹ ٹو پاکستان, آپ پروگرام کر رہے تھے اور انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, جو جیش محمد کے شاید نام لکھا گیا تھا, اور لمے لمے کے وی ور ڈسکسنگ تھنگز اور ایڈیٹوریل ایشوز, اور یہ بڑا انٹریکشن, بڑی ذمہ داری ہوتی تھی کہ یار کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو جائے.
یہ تھے عباس ناصر. اب ذکر شاہزیب جیلانی کا. وہ جون 2001 میں بی بی سی سے وابستہ ہوئے اور 7 سال تک بی بی سی اردو سے منسلک رہے. نت نئے پروگرام کیا کرتے تھے, خاص طور پر ہماری معیشت نامی پروگرام انہی کا برین چائلڈ رہا. پھر وہ 2007 کے بعد انگریزی سروس میں چلے گئے تھے. شاہزیب جیلانی سے میں نے سیربین کی بابت حال دل پوچھا.
شروع میں تو بالکل ہاتھ پیر ہمارے پھول جاتے تھے جب سیربین کی باری آتی تھی, کیونکہ فلیگ شپ پروگرام تھا. آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب پروڈیوسر آتے تھے تو ان کو ہم صبح کے پروگرام پہ رکھتے تھے, پھر جہانما کراتے تھے, شبنامہ کراتے تھے, اور پھر جا کے جب آپ بالکل تیار ہو جاتے تھے تو پھر سیربین کے قابل سمجھے جاتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بہت اس کا اسٹریس ہوتا تھا کہ زبان ٹھیک ہو, ادائیگی صحیح ہو, سوالات اچھے ہوں, رپورٹیں مزیدار ہوں. تو بہت بہت ہی ایک میرا حال پریولیج تھا, کیونکہ اس وقت ہمیں پتہ تھا کہ ہم یہ پاکستان میں ٹی وی چینل ابھی آنا شروع ہوئے تھے, کہ ہمیں بہت سارے لوگ بھارت میں, پاکستان میں, کشمیر میں, پتہ نہیں کہاں کہاں سن رہے ہیں, اور اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو نہیں سکتا براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں.
ٹھیک ہے, تو ایسے میں جب اتنا دباؤ ہو, ایسے میں جب پتہ ہو کہ لاکھوں بلکہ میرا خیال ہے کروڑوں لوگ سن رہے ہوں گے, تو یہ دباؤ ہاتھ پاؤں پھلا نہیں دیتا تھا؟
شفیع صاحب آپ دیکھیں نا, جب یہ سیربین کا وہ مخصوص وہ موسیقی بجنا شروع ہوتی تھی اور اسٹوڈیو میں جب وہ لائٹ آن ہوتی تھی آپ کے سامنے, تو پل بھر کو لگتا تھا کہ جیسے آپ کی حرکت قلب بند ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایک لمبی سانس لے کے اور آپ پڑھنا شروع کرتے تھے, بولنا شروع کرتے تھے. تو چاہے میں جتنے بھی سال رہا, وہ جو فیلنگ ہے, وہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایڈرینل رش, آپ کا جو اس وقت خون جو ہے نا جسم میں تیزی سے چلتا ہے, اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. اور ظاہر ہے کبھی کبھار کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں, لیکن ہم نے آپ سے بھی یہ سیکھا, اگلوں کو بھی یہ سکھایا کہ جب غلطی ہو جائے تو وہیں پہ معذرت کر کے آپ آگے بڑھ جاؤ, کیونکہ آپ کے سننے والے ان کا آپ سے رشتہ اتنا قریب کا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتیں وہ درگزر کر لیتے ہیں.
ایک پروگرام ہوا تھا کہیں آپ سنیں ہم, اس میں کیا تھا اور وہ تجربہ سیربین کا کیسا تھا شاہزیب جیلانی کے لیے؟
وہ ایک مارکیٹنگ کیمپین تھی جو ہم نے اس وقت اس لیے لانچ کی تھی کہ ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ پاکستان میں ٹی وی چینل آنا شروع ہو گئے ہیں, شہروں میں لوگ اب ٹی وی دیکھتے ہیں, ریڈیو جو ہے وہ اتنا مقبول نہیں ہے. تو ہم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں پروگرام بنایا تھا جو کراچی سے شروع ہوا, چاروں صوبوں میں شہروں میں ہم گئے, بلتستان, گلگت بلتستان تک ہم گئے. اور اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے جو سننے والے ہیں ان سے انگیج کریں. تو مجھے یاد ہے ہم نے خیرپور میں ایک پروگرام کیا تھا اور پہلی دفعہ لوگ جو ہے وہ مہاپارا صفدر سے مل رہے تھے, وہ آپ کے اور بڑے بڑے پریزنٹرز ہیں, آپ بھی اس میں تھے, لوگ ملنے کے لیے آئے. وہ ایک بہت ہی زبردست ایک اوکیشن تھا. اور میں ابھی جب جاتا ہوں خیرپور یا مختلف جگہوں پہ تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ وسعت صاحب آئے تھے, وہ سنگت کا پروگرام تھا, یا فلاں آپ کے دوسرے پریزنٹر آئے تھے. تو وہ ایک طرح کی کوشش تھی کہ آپ لوگوں سے, اپنے سننے والوں سے کنیکٹ کر سکیں اور وہ آپ سے بات چیت کر سکیں فیس ٹو فیس.
یہ تھے شاہزیب جیلانی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کمبختوں سارے کے سارے مردوں کو بلا کر کے بات کی, خواتین نہیں تھیں تمہارے سیکشن میں, نعیم احمد مہجور نہیں تھی تمہارے پاس. خیر ماں پارس صفدر کا تو انٹرویو چل چکا ہے, ان سے تو بات چیت ہو گئی. دیکھیں جی, ارجمن واجد سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے فون ہی کر سکتے ہیں نا, وہ مل نہیں رہے ہیں. نعیم احمد مہجور تک پہنچنے کے لیے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوتی ہیں, آج کل سنا تھا یہاں آئی ہوئی ہیں, ان سے بھی رابطے کی کوشش ہے, یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہاں, رضا علی آبدی, آج کل اطلاع یہ ہے کہ وہ سکھر میں, ان پہ بالکل جیسے کنویں میں ڈول نہیں ڈالے جاتے, کتنی ہی تہہ میں نیچے پانی رکھا ہوا اس کو نکالنے کے لیے, وہی حرکت ہم اس وقت کر رہے ہیں. تو اطمینان رکھیں, ان کا ذکر آنے کو ابھی تو دو دن باقی ہیں نا. اب ملی خاتون, بلکہ کئی خواتین پہ بھاری, ایک خاتون سے ملے, نام ہے نصرت جہاں. بی بی سی اردو سروس میں باضابطہ طور پر 1997 میں آئی تھیں, لیکن اس سے قبل وہ دلی سے اسٹرینجر یا رپورٹر کے طور پر ہمارے لیے رپورٹ بھیجا کرتی تھیں. نصر جہاں کا سیربین پروڈیوس کرنے اور پیش کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟
شمولیت باقاعدہ تو شفیع 1997 میں کی تھی میں نے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں دلی سے ایز اے اسٹرنگر رپورٹیں فائل کیا کرتی تھی. اس کے بعد جب یہاں فل ٹائم کانٹریکٹ کے لیے یہاں پہ ایڈورٹائز کیا, تو میں نے پھر اپلائی کیا تھا. تو اس میں شروع میں انہوں نے مجھے رکھا تو یہیں کے لیے تھا, لیکن 6 مہینے مجھے دلی میں کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا.
سیربین کرنا کیسا لگا؟
سچ بتاؤں, جب میں شروع میں یہاں پر آئی تھی اور جب میں نے پہلے دن, دوسرے دن, پہلے ہفتے, دوسرے ہفتے, تیسرے ہفتے, جب میں نے لگاتار آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا, تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ میں کیسے کر پاؤں گی, تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن ہوا یہ کہ ٹریننگس کے ساتھ, آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ, جو آپ لوگوں نے سکھایا, زبان, تلفظ, پروڈکشن کیسے ہوتی ہے, کس طرح آپ مائک کو فیس کرتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کس طرح سے آپ کا ٹوٹل ایکسپریشن ہونا چاہیے بولنے میں, خاص طور پر ٹھہراؤ, تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ سیکھتے 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 سیکھتے, وہ کہتے ہیں نا گاتے گاتے گویا بن جاتے. تو میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میں نے بھی گانا سیکھ لیا.
تلخ تجربات ایسے کہ جو نصرت بیٹھ کر کے سوچتی ہوں یار یہ گڑبڑ ہے, ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا, ایسے تجربات
مجھے تو ابھی تک کچھ یاد نہیں پڑتا. لیکن میں نے شروع سے اب تک, یعنی 97 سے اب تک, جتنے بھی بار پریزنٹیشن کی ہے, سیربین کیا ہے, جہاں نما کیا, شب نامہ کیا, آپ کو یاد ہوگا نیم روز بھی ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, وہ بھی کیا.
مجھے یاد دلا رہی ہیں.
نہیں ظاہر, چراغ کو روشنی, سورج دکھانے والی بات ہے.
وہ شام کو ہوتا تھا شب نامہ, صبح ہوتا تھا نیم روز,
نیم روز صبح ہوتا تھا. تو میں نے تو جتنی بار بھی پروگرام کیا میں نے بہت انجوائے کیا, بہت زیادہ انجوائے کیا.
اچھا, ایسے چیلنجز جو لگا کہ یار یہاں تو اچھے خاصے کی کھاٹ کھڑی ہو جائے,
ایسا تو کئی بار ہوا ہے, کافی بار ہوا ہے. لیکن جو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں یہاں بہت عرصہ نہیں ہوا تھا آئے ہوئے, پروگرام تقریباً شروع ہونے والا تھا, ساری رپورٹیں تیار تھیں, سارا کچھ پروگرام بالکل ریڈی تھا, تو ایک دم سے خبر آئی کہ انڈیا میں دلی کے نزدیک چرخی دادری پر 2 جہاز ٹکرا گئے تھے. تو ہوا یہ کہ اب اس کے بعد یہ کیا کریں گے, کیونکہ ایک ساتھ تقریباً 900 لوگ ہلاک ہونا, مطلب وہ مسافر بردار طیارہ تھا اور ایک میں تقریباً 400-450 مسافر تھے. تو وہاں دلی میں سلمہ زیدی ہوا کرتی تھی, جو اب حیات نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کو لائیو لیا اور پورا پروگرام ایک طرف رکھ کے, تو سلمہ زیدی وہاں دلی اسٹوڈیو میں لائیو بیٹھی ہوئی تھی, یہاں میں پروگرام کر رہی تھی. پورا جو ایک گھنٹہ تھا, 45 منٹ ہوا کرتے تھے تب, تو پورے ٹائم پہ سلمہ زیدی اور ریحان فضل دلی میں تھے, تو وہ تفصیلات وہاں سے دیتے رہے اور ہم یہاں انہیں بیان کرتے رہے.
آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ آدمی گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے, وہ آپ کے ساتھ, وہ لگتا نہیں ہے کہ گاتے گاتے آپ گائکا یا گویا بن گئیں. لگ یہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں, ایسے لوگ جنہوں نے واقعی ہاتھ پکڑ کے لے کر کے چلنے سے لے کر دامے دامے سخنے, ساتھیوں میں سے جنہوں نے کام کیا ہو یا ساتھیوں کے علاوہ کسی نے,
سب سے پہلے جو میرے والد صاحب, میرے پاپا,
ماشاء اللہ,
انہوں نے ہمیشہ, مطلب انہیں, میرے 6 بھائیوں کے بعد میں 7ویں تھی, یعنی لڑکی اکیلی تھی, تو میں نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں سنا کہ بیٹا آپ لڑکی ہو آپ یہ نہیں کر سکتی. انہوں نے ہمیشہ, اور ایک چیز ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ جب تک گریجویشن نہیں کر لو گی, پیروں پہ نہیں کھڑی ہو جاؤ گی, تمہاری شادی نہیں ہوگی, تو پہلے تعلیم کو آپ نے ترجیح دینی ہے. شروعات وہاں سے ہوئی. تو ایک جو کانفیڈینس دینے والی بات ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کے ماں یا باپ سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی طرح کی نا, وہیں سے آپ کہتے ہیں نا, پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں ماں, لیکن میری امی کا بہت, میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, تو پاپا ہی لے میرے لیے میری درسگاہ تھے. تو یہاں جو مجھے آ کے ماحول ملا, کہتے ہیں نا کہ وہ واقعی بالکل جو بے سرے جو ہوتے ہیں ان کو بھی سر لگانا سکھا دیا جاتا ہے نا.
نصرت جہاں, اچھا ایسا نہیں ہے کہ ابھی کچھ اور ساتھیوں کی گفتگو نہیں، بالکل آنے والی ہے، مثلا محمد حنیف، رضا علی آبدی، ارجمند واجد، نعیم مہجور وغیرہ، ابھی دو دن ہے نا، بہت کچھ باقی ہے، ٹائم کر لیں گے. اور ہاں، ڈیوڈ پیج اور ٹوائن میسن، ان دونوں کے انٹرویو ہو گئے، بڑے تاریخی انٹرویو ہیں. اچھا، ان کو ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے کسی عبداللہ یا پٹیل یا کارنر شاپ والے کو نہیں پکڑا، راشد اشرف کا ہے وہ ترجمہ، اور ان کو سدا دی ہے. اس کو وائس اوور کیا ہے ہمارے ساتھی سلیم احمد نے، یہ آپ کل سن سکیں گے. تو راشد صاحب، کیسا لگ رہا ہے اس تاریخ کو پھر سے دہرانے والے میں؟ کہاں کہاں سے خط آ رہے ہیں، اناؤ سے، بہار سے، اور پر آج میں مجھے بتا رہے تھے کہ بڑی تعریفیں آ رہی ہیں سر، کہ آج کیا ہو گیا، یہ سب کیا ہوا؟
بھائی، ظاہر ہے کہ پرانے وقتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں جب وہ بیان کی جاتی ہیں تو ان میں دلچسپی تو ہوتی ہے نا، ہمیشہ ماضی جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ یا رنگین.
اچھا،
تو وہی قصہ ہے.
یعنی قصہ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں، یہ پٹارا آپ کے پاس آیا کیسے؟ یہ جو تاریخ آپ نے بتائی، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ایسے ہی بالکل روا روی میں ہو گیا، لگتا ہے آپ نے کہیں کچھ راز ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں بتایا، یہ سب کہاں سے ہے یہ معلوم؟
بھائی، راز ہے بھی اور نہیں بھی ہے. راز یہ ہے اصل میں کہ ویسے تو یہاں بخاری صاحب آیا کرتے تھے اور ہم ان کو بش ہاؤس میں بلا کے ان سے پروگرام کیا کرتے تھے، لیکن یہ سمجھو کہ میری کمبختی تھی کہ ان سے کبھی بیٹھ کے پوچھا نہیں کہ بھئی یہ سارا آپ نے پٹارا کیسے کھڑا کیا.
صحیح.
کبھی نہیں پوچھا. جب 50ویں سال کے رہ کا موقع آیا تو مجھے انداز خیال آیا کہ ایک صاحب تھے اقبال بہادر سلیم، وہ 1940 میں بخاری کے ساتھ انہوں نے پروگرام شروع کیے تھے اور وہ حیات تھے اور اتفاق سے میرے گھر کے پاس نزدیک رہتے تھے. تو میں گاڑی لے کے ان کے گھر چلا گیا اور ٹیپ ریکارڈر ساتھ میں لے گیا، 1.5-2 گھنٹے میں بیٹھ کے ان سے باتیں کی. جب وہ باتیں کر لیں تو مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اس کی تاریخ ہے کیا. اس کے بعد میں نے اس کو زیادہ باوثوق بنانے کے لیے میں ان کی اس لائبریری میں گیا جہاں دستاویزات رکھی جاتی ہیں،
بی بی سی کی آرکائیو والی.
ہاں، تو ان دستاویزات کو میں 2-3 دن بلکہ 1 ہفتہ تقریباً بیٹھ کے میں نے ان کو پڑھا، ان کی فوٹو کاپی کروائیں، گھر لے کے آیا اور سب، اور اقبال بہادر سلیم کی انٹرویو کے ساتھ ملا کے، اور اس کے بعد پھر میں نے 4 پروگرام آدھے گھنٹے کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر پیش کیے جو یہاں سے براڈ کاسٹ ہوئے. اس طرح سے نہ صرف یہ کہ وہ تحریری تاریخ جو ہے وہ سامنے آ گئی، بلکہ جو چھپی ہوئی باتیں تھیں، مثال کے طور پر یہی بات جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے کہ وہ مرڈر ان دی کیتھیڈرل کا ترجمہ کیا گیا اور ٹی ایس ایجنٹ کو بلا کے بٹھا لیا گیا، یہ ساری باتیں مجھے
وہاں سے ملی ہیں. یہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ معلومات آپ کے پاس کہاں سے آ گئی. اچھا، ویسے ایک چیز ہے جو میں نے خود بھی دیکھی ہے، بلکہ آپ کہیے کہ بی بی سی کا اپنا اردو سروس کا ایک آرکائیو مٹیریل ہے، بے شمار ٹیپس ہیں، اس میں 1950 سے لے کر کے اب تک کے واقعات والی جو چیزیں محفوظ رہ گئیں، بہت ساری اس پہ ساتھی جن کی تھیں وہ لے کے چلے گئے، کچھ پر سیلاب وغیرہ آیا تو ان میں خراب ہو گئیں، لیکن وہ سنبھال کے رکھا ہے، 4 سال تک اس کو سینے سے لگائے سہت کے رکھا ہے. اب وہ اس مرحلے پر آیا ہے کہ اب وہ ڈیجیٹلائز ہوگا.
اچھا.
اور سب کے لیے موجود رہے گا. بی بی سی اردو سروس کا اپنا بھی ایک خزینہ ہے، کیا کیا اس میں چیزیں میری نظروں سے گزری ہیں، ایک پوری لسٹ اس کی بنا لی گئی ہے اور اس کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، جو پروگرام کیے ہیں ان کی سی ڈی نہیں بنے گی، ان کو بھی ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے پاس سامان رہے. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے راج نارائن سوامی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار کے ساتھ.
انڈیا کے ہزاروں کسانوں نے اناج کی بہتر قیمت طے کرنے اور قرضوں کی معافی کے مطالبے پر زور دینے کے لیے دلی میں پارلیمان تک مارچ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان اور بھارت دو جوہری ریاستیں ہیں، کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انڈیا کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو انڈیا سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اسے ایک اسلامی ملک کی جگہ ایک سیکولر ملک ہونا پڑے گا۔ پاکستانی روپے کی قدر آج غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ ارجنٹائن میں G20 ممالک کا سربراہی اجلاس آج شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس سے قبل امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں نے ایک نئے تجارتی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔